الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور عزت و اکرام کے لائق بھائیوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سربلند رہو گے, سب سے اونچے سب پر بھاری تم ہی رہو گے اگر تم مومن رہو. اس آیت کے بارے میں بیانات چل رہے ہیں. اس آیت سے امت کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ تم سربلند رہو, پورے ایمان پہ چلو اور سربلند رہو, دنیا میں پست مت رہو, ذلت کی حالت میں مت رہو, کمزوری کی حالت میں مت رہو, ٹوٹے ٹوٹے بکھرے بکھرے مت رہو, ایسے نہ رہو کہ لوگ تم کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں شک کرنے لگے ہیں, تم کو دیکھ کے دین سے دور ہو جائیں, اللہ کے سچے دین کو بھی لوگ کمزور سمجھیں تمہاری کمزوری کو دیکھ کر. تو یہ ترغیب دے رہی ہے کہ تم سربلند رہو, پورے مومن بھی رہو پھر سربلند ہو جاؤ. تو موضوع یہ چل رہا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آگے بڑھی ہیں ان کو عروج حاصل ہوا ہے, وہ بغیر کسی اصول کے اندھا دھن نہیں ہوا ہے, اور جتنی قومیں بھی پیچھے پڑ گئی ہیں, گمنام ہو گئی ہیں, زوال کا شکار ہو گئی ہیں, وہ بھی اندھا دھن نہیں ہوا ہے, وہ بھی اصولوں کے تحت ہوا ہے. اور ان اصولوں کی طرف قرآن پاک میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کافی تفصیل ہم کو ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں وہ اللہ کے اصول ہیں, ان کی پابندی جو قوم بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آگے بڑھاتے ہیں. یہ عنوان چل رہا تھا. تو اس آیت میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اسلام پر عمل کرو گے تو ہمارا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو ہم بلند رکھیں گے, کامیابی کا وعدہ ہے. اب یہ ترقی کیسے ہوتی ہے کسی بھی قوم کو, اس کے سلسلے میں اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں بتائی گئیں کہ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی کا ایک نشانہ ہونا چاہیے, ایک مقصد ہونا چاہیے, زندگی کا ایک نظریہ, ایک سوچ ہونا چاہیے. یہ تنہا ایک آدمی کی کامیابی ترقی کے لیے بھی یہی ضروری ہے, اور پوری قوم کے آگے بڑھنے کے لیے بھی پہلا اصول یہی ہے کہ سب کے دل میں کچھ خیالات بہت پکے ہوں اور وہ ان کی زندگی کا مقصود بن چکے ہوں. تو ایک ایک آدمی کی اپنی زندگی میں جب پختہ خیالات ہوتے ہیں تو اس کا کیریکٹر پختہ ہوتا ہے, اور یہی چیز پوری قوم میں اگر ایمان پختہ ہوتا ہے, یقین جب مضبوط ہوتا ہے تو پوری قوم کا پھر کیریکٹر بنتا ہے, اور یہی اصل بنیاد ہے آگے بڑھنے کی. یہ نہیں ہے تو سارے اصول پھر زیرو ہیں. اب اگر ایک بڑی تعداد, ایک قوم ہے پوری, اور وہ پوری ایک خیال کی بن چکی ہے, تو اب اس کو ترقی پانے کے لیے, عروج حاصل کرنے کے لیے تین قسم کے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے, تین قسم کے ذریعوں کی, اسباب کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے تو یہ کہ وہ جو قوم ہے ایک بڑی تعداد میں, وہ قوم خود پہلے ایک قوم کی شکل اختیار کرے, اس کے لیے اس قوم میں کچھ صفات کی ضرورت ہوتی ہے. قوم ایک طاقت بنے، قوم کروڑوں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نہ رہے، ایک طاقت بنے، اس کے لیے کچھ اصول ہیں. ان اصولوں کی پابندی سے پھر وہ قوم ایک طاقت بنتی ہے. اسی کو قومی طاقت بنانے کے جو ذریعے ہیں اس کو ہیومن ریسورسز کہتے ہیں، انسانی وسائل، انسانوں کو ہم کیسے یوز کریں اپنی قوم کے، کہ اس کی وجہ سے قوم کو عروج حاصل ہو. تو اس سلسلے میں عرض کیا گیا کہ پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے، اللہ نے پوری امت میں پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دین و ایمان کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے جم کر محنت کرنا، جنت کے لیے جم کر محنت، دیندار بننے کے لیے زوردار محنت، حضور کے پاس قریبی درجہ حاصل کرنے کے لیے زبردست محنت، اور عام زندگی میں بھی محنتی رہے ہر مسلمان. اس سلسلے کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور دوسرا جو اصول ہے قوم کو طاقتور بننے کے لیے وہ ہے قوم میں اتحاد کا ہونا. تو اللہ کے دین میں اس کی بڑی تفصیلی تعلیمات ہیں اور بہت سختی کے ساتھ تعلیم ہے کہ کیسے قوم متحد ہو سکتی ہے. پانچ وقت نماز پڑھائی جا رہی ہے سب کو ایک ایک مسجد میں محلے وار جمع کر کے، جمعہ کے دن پورے بستی کو جوڑا جا رہا ہے، اور جمعہ کی ایسی تاکید ہے کہ کسی نے تین جمعہ چھوڑ دے تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے جمعہ سے. پھر پوری امت کو، ہر ملک کے لوگوں کو حج کے عنوان سے جوڑا جا رہا ہے، اور ایسی سخت تاکید کہ جو حج پر جا سکتا ہے نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کے مرتا ہے کہ نصرانی بن کے مرتا ہے. فرمایا اتنی سختی کہ جمع ہونا ہے تم کو. تو تفصیل سے بتایا گیا کہ کتنی تعلیمات ہیں، کہ سب کو جوڑنے والی تعلیمات ہیں، اور جہاں دو مسلمانوں میں توڑنے والی کوئی حرکت ہے سخت وعیدیں، سارے زندگی کا تقویٰ چھن جانے کی وعیدیں ہیں جہاں توڑ پیدا ہو. تو اس کی بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں. اور تیسرا اصول ہے کسی بھی قوم کے آگے بڑھنے کے لیے اس قوم میں تنظیم کا ہونا، آرگنائزیشن کا ہونا. کچھ بڑے ہوں کچھ چھوٹے ہوں، سب کے درجے مقرر ہوں، سب برابر کیسے ہوں گے؟ ہر ایک کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ بنا ہوا رہنا چاہیے. حضور نے فرمایا انزل الناس منازلہم، جس کا جو درجہ ہے وہ درجہ اس کو دو. فرمایا گیا کہ درجوں کو نہیں پہچاننا یہی زندگی ہے. پہلے مشہور بے دینی کیا ہے؟ درجوں کو نہ پہچاننا. جس کا درجہ اس کو دینے سے قوم منظم بنتی ہے. تو تنظیم کی بڑی اہمیت ہے. اس سلسلے کی احادیث آیات گزشتہ جمعہ بیان ہو چکی، اور اسی میں ہے منصوبہ بندی. قوم تو ہے مگر بھیڑ کی طرح چل رہے ہیں، نہ اگلا معلوم ہے نہ پچھلا معلوم ہے کچھ، تو ترقی نہیں ہوگی. منصوبہ، وقت سے پہلے حالات کا تجزیہ کر کے ہم کو آگے بڑھنا کیسے ہے، سہولتیں کیا ہیں، مشکلات کیا گیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، کیسے ان کو نمٹنا ہے، ہمارے پاس دستیاب وسائل کیا ہیں، ہر چیز کا اندازہ کر کے منصوبہ بنا کے آگے بڑھنا ہے. ایمان اندھا دھن جینے کا نام نہیں ہے. حضور نے جو سکھایا ہے منصوبہ بندی، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ آ چکی ہے کہ سب سے بڑے پلانر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. پہلے تقدیر بنائی، پھر کائنات کو بنانا شروع کیا. حالانکہ ان کے بس میں ہر وقت کوئی چیز ان کے لیے مشکل ہونے والی نہیں تھی. ہم لوگوں کے لیے اگر بغیر سوچے سمجھے کوئی کام شروع کر دیں گے تو آگے جا کے ہم پھنس جاتے ہیں، پھنس سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کہیں پھنسنے کا معاملہ نہیں، وہ تو قادر مطلق ہے. لیکن اللہ نے اپنی سنت یہ رکھی کہ پہلے پلاننگ، مکمل پلاننگ، باریک باریک بات کی پلاننگ. دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے، وہ 50,000 کا بھی لفظ صرف کثرت بتانے کے لیے، اللہ نے پہلے پلاننگ کی. دنیا میں بھی ایک ایک بچہ آ رہا ہے تو پہلے اس کے منی کے قطرے میں، اس کے ڈی این اے میں پوری پلاننگ ہے. بغیر پلاننگ کے نہیں اللہ کا کام. حضور کی زندگی بھی ایسی تھی، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ بس اللہ کے نام پہ نکل گئے، جو چاہے کرو. یہ حضور کی سنت نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. بھروسہ مکمل اللہ پر، لیکن تدبیر مکمل. تدبیر ایسا کرنا ہے جیسے ہم سے بڑھ کے کوئی دنیا دار نہیں، لیکن بھروسہ اللہ پہ ایسا کرنا ہے جیسے ہماری نظر میں دنیا ایک قبرستان ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. دونوں کے توازن کا نام ہے دین. اور بتایا گیا گزشتہ کہ یورپی قوموں نے جو ترقی کی ہے دنیا میں انہی اصولوں پہ کیے، انہوں نے بھی ایک ایمان بنایا، کچھ نکات پہ انہوں نے اپنی قوم کا یقین بنایا اور دنیا کو قائل کیا، پوری قوم کا ایک یقین بنا تو وہ لوگ آگے بڑھے. تو بہرحال قوموں کی عروج کے سلسلے میں پانچواں اصول ہے اپنے قانون کی پابندی. قوم، پوری قوم کا جو سوچنے کا انداز ہے، جو عقیدہ ہے، اس کے حساب سے قانون بنایا جاتا ہے. اب وہ قانون معاون ہوتا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنایا ایسا جاتا ہے. تو قوم کا کام یہ ہے کہ آپ کے مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر جو قانون بنایا گیا اس کا آپ مکمل احترام کریں اور اس کی آپ مکمل پابندی کریں. اس میں چور راستے نہ ڈھونڈیں، اس میں اپنی سہولتیں نہ ڈھونڈیں. جو قانون ہے وہ آپ کی سوچ کے حساب سے بنا ہے. آپ کے ملک کا جو مقصد ہے، جس ملک کے شہری، اس کے حساب سے ملک بناتا ہے. اور اسلام آپ کی دنیا اور آخرت کے بارے میں پوری ایک سوچ کے حساب سے پورا قانون اللہ نے دیا ہے. اب اس میں چور راستے ڈھونڈنا نہیں ہے، سہولتیں نہیں. تو دنیا میں کوئی بھی قوم ترقی کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری قوم میں اپنے ملک کے قانون کا احترام، اور مسلمان ہو تو اسلام کا احترام، ایک ایک قانون کا احترام. تو حضور نے ایسے ہی صحابہ کو بنایا کہ سختی کے ساتھ احکام شریعت کی پابندی. دنیا والے تو جو ہے جیل اور سزاؤں کا ڈر دکھا کے پابندی کرواتے ہیں، لیکن اللہ نے تو اتنی گہری بنیاد اسلام میں رکھی کہ شریعت پہ جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کی محبت میں کرنا ہے، اللہ کی خشیت میں کرنا ہے. وہ اللہ جو تمہاری رگے جان سے قریب ہیں، ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. اب اس اللہ سے چھپا کے کہاں آپ قانون اس کا توڑ سکتے ہیں؟ ایسے اللہ کا ڈر بٹھایا گیا، ایسے اللہ کی محبت بٹھائی گئی کہ وہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں. تو اس وجہ سے صحابہ ایک دم ہی پابند قانون ہو گئے تھے. صحابہ کی سوسائٹی میں بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ رتی برابر بھی وہ ملک کا قانون توڑے، بالکل تصور نہیں تھا. بلکہ جہاں دنیاوی نقصان کا کوئی دور دور تک چانس نہیں ہوتا تھا، وہاں بھی وہ قانون نہیں توڑتے تھے کہ قانون توڑیں گے تو یہ لاش ہے. ایسی کوئی جہاں گنجائش نہیں ہوتی تھی، وہاں بھی قانون نہیں توڑتے تھے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. تو ایسے ایسے صحابہ کے واقعات ہیں حیرت انگیز. قانون کی پابندی، بچنے کے پورے موقع. مشہور جو زنا کی سزا کے دو واقعے ہیں، حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، ان سے زنا کا صدور ہو گیا. اب اتنی بڑی قوم کے اندر مختلف حالات میں ایک صدور ہوا ایک شخص سے زنا کا، لیکن ان کے اوپر قانون کی پابندی کا کیسا غلبہ تھا، اللہ کا خوف کیسا تھا. کسی نے ان کو پکڑا نہیں، وہ خود حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مجھ سے ایک جرم ہوا ہے، قانون کے مطابق مجھے سزا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالنے کی بہت کوشش کی. انہوں نے آ کے اقرار کیا تو حضور نے سر پھیر لیا کہ چلا جائے آدمی. پھر وہ سیدھی طرف سے آ کے پھر انہوں نے کہا، پھر حضور نے ادھر منہ کر لیا تو پھر ادھر سے بھی آ کے انہوں نے کہا، اور بار بار انہوں نے اصرار کیا. حضرت معاذ، وہ اطراف سے آنے کی جو واقعہ ہے وہ صحابی آتا ہے، انہوں نے بارہ اصرار کیا کہ مجھے پاک کیا جائے. چنانچہ معلوم تھا کتنی سخت سزا ہے، پتھروں سے مار مار کے پوری جان نکل جائے گی جب تک پتھر سے ماریں گے. مگر ان کو یہ تھا کہ بھائی گناہ ہو گیا ہے، سزا میرے اوپر اس کی تعمیل ہو جائے گی تو آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا. تو خود سنسار کروا لیا اپنے آپ. ایسے ہی غامدی قبیلے کی عورت تھی، غامدیہ، ان سے بھی جرم سزا زنا کا جرم ہو گیا، وہ خود حضور کے پاس آئیں. ان کا یہ واقعہ ہے جو اطراف سے، ادھر سے، ادھر سے، ہر طرف سے، چاروں طرف سے آئیں اور آخر حضور سے کہا کہ اللہ کے نبی، جیسے وہ معاذ اسلمی کو آپ نے ٹالنے کی کوشش کی ہے، خدا کے واسطے مجھے ٹالیے مت. وہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ سزا اس پہ جاری کر کے مجھے پاک کر دیجیے اللہ کے نبی.
ٹالیے مت مجھے اللہ کے نبی. تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تو حمل ہے نا, بعد میں آ جانا. تو جیسے ان کو بچہ تولد ہوا وہ بچے کے ساتھ آ گئی کہ دیکھیے حضور بچہ تولد ہو گیا ہے, اب مجھے سزا دے دیجیے. تو حضور نے فرمایا ابھی تو یہ بچہ ہے, اس کو دودھ پینے کی ضرورت ہے, ماں کی ضرورت ہے اس کو. تو پھر چلی گئی اور جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا تو جلدی سے اس کو کھانا سکھایا اس کو, اور پھر حضور کے پاس پھر بچے کو لے کے آ گئی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے کہ اللہ کے نبی دیکھو یہ بچہ خود سے روٹی کھانے کے قابل ہو رہا ہے, کھا رہا ہے, اب مجھے پاک کر دیجیے. ایسی سوسائٹی بنائی اللہ کے نبی نے, امت ایسی تھی کہ قانون توڑنے کا تصور نہیں تھا, جو قانون ہے وہی اس کی پابندی ہر شخص کرتا تھا. اور ایک بھی عجیب واقعہ ہے, ایک ابو مہجن سقفی ایک صحابی تھے, ایرانیوں سے جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جو جنگ ہوئی ہے وہ قادسیہ ہے, جنگ قادسیہ مارکا کی جنگ ہوئی, 3 دن تک جنگ چلتی رہی, بہت زبردست جنگ تھی. اسی سے جو ہے ایران کی آگے کی پوری فتوحات کے راستے کھلے اور بہت ہی خطرناک جنگ تھی. تو اس میں یہ جو ابو مہجن سقفی تھے, ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی لی, بڑے بہادر تھے, اچھے لڑاکا آدمی تھے, لیکن شراب انہوں نے پی لی تو وہ شراب کے نشے میں انہوں نے شراب کی تعریف میں کچھ اشعار بھی کہہ دیے. پہلے جب کمانڈر کو معلوم ہوا تو ان کو قید کر دیا گیا, حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو ٹھکانہ تھا ان کا جنگ میں, ان کے گھر میں ان کو قید کر دیا گیا اور زنجیریں بیڑیاں وغیرہ سب ڈال کے ان کو. اب جس دن جنگ قادسیہ چل رہی تھی وہ ان کے گھر کے چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ایرانی حملہ کر رہے ہیں, کافروں کا کس طرح سے زور چل رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ایرانی بہت زوردار حملہ کر رہے ہیں تو وہ بے چین ہو گئے. انہوں نے جو کمانڈر کی بیوی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی, ان سے بہت عاجزی کرنے شروع کی, خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو, خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو, میں جاؤں گا, میں حصہ لوں گا اور پھر میں خود آ کے ہتھکڑیاں پہن لوں گا. تو ان کے درد بھرے اشعار, ان کی بیتابی دیکھ کے ان کی اہلیہ کو رحم آ ہی گیا, انہوں نے ان کو بیڑیاں ان کی کھول دی. اب وہ جا کے جنگ میں شریک ہوئے اور اتنا بے جگری سے وہ لڑتے تھے, بڑے بہادر آدمی تھے اور اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. تو کمانڈر نے دیکھا کہ یہ کون ہے بھائی, جدھر دیکھے ادھر سب کے سب توڑ رہا ہے اور ان کا انداز تو وہی ابو مہجن والا ہے, ان کا حملے کا انداز. جب رات میں جنگ ختم ہوئی تو پھر انہوں نے تحقیق کی, گھر میں بھی آ کے معلوم کیا, گھر آئے تو دیکھا کہ وہ پہلے سے آ کے بیڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے. جب ان کا یہ جذبہ دیکھا تو کمانڈر نے ان کو آزاد کر دیا, جاؤ بھائی تمہارا اللہ کا واسطہ ہے, معاملہ ہے, جاؤ. انہوں نے کہا بھی جب مجھے آپ نے چھوڑ دیا تو میں بھی آج سے قسم کھاتا ہوں کہ نہ شراب کی کبھی تعریف کروں گا نہ شراب دیکھوں گا. تو یہ ہے قانون کی پابندی, خود گئے جنگ کی اور وقت سے پہلے آ کے بیڑیاں پہن کے بیٹھ گئے. تو پوری امت کا یہی مزاج حضور نے بنایا تھا, قانون کی پابندی. آج پوری دنیا میں امت جو ہے مسلمان قانون توڑنے میں مشہور ہے, جو لوگ قانون بناتے ہیں ہمارے مسلمان ملکوں میں وہی سب سے پہلے توڑتے ہیں, اور قانون توڑنے والا اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے اور قانون کی پابندی کرنے والوں کو بےخوب سمجھتا ہے. جبکہ اسلام نے جو سکھایا ہے قانون کی پابند ہو پوری قوم, منظم ہو قوم. یہ جو مغرب والے ترقی کر رہے ہیں خالی نہیں کر رہے ہیں, سمجھے, پوری قوم سختی سے قانون کی پابندی کرتی ہے. حالانکہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے لیکن ان کو معلوم ہے, ہم نے ووٹ دیا, ہم نے ان کو ذمہ دار بنایا, قانون بنا ہے تو پابندی ہم کو کرنا. پورے یورپ کا ماحول یہ ہے, امریکہ کا ماحول یہ ہے, کہیں کہیں ماحول بگڑا ہو تو بات ہمارے علم میں نہیں ہے ابھی تازہ. ٹیکس چوری نہیں ہوتی کسی جگہ, اب ہمارے علاقوں میں ٹیکس چوری ایک بہت بڑی نیکی ہے, سمجھے, ٹیکس چوری کہیں نہیں ہوتی. آفیسرس کو حکام کو رشوت دینے کا کہیں رواج نہیں, پولیس والوں کو رشوت دینے کا کہیں رواج نہیں. قانون بنا ہے پابندی کے لیے بنا ہے, اسے توڑیں گے کیوں؟ پوری قوم ڈسپلن والی ہے, جہاں جہاں ترقی, خالی ترقی نہیں کر رہے, طاقت خالی نہیں بنی, سختی سے قانون کی پابندی کرتے ہیں, کہیں رشوت نہیں جاتی, نہیں دی جاتی آفیسوں کے اندر. یہاں تک کہ ٹریفک تو یہاں سے جا کے لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ سگنل کی ایسی پابندی کہ ایک دم صبح کا وقت ہے کوئی نہیں ہے, روڈ پوری سامنے خالی ہوئی لیکن سگنل کیونکہ ابھی پڑا ہوا نہیں ہے, ابھی ریڈ لائٹ ہے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں, سڑک پہ کوئی نہیں ہے پھر بھی جب تک اشارہ نہیں ملے گا چلیں گے. کہیں باری ہے تو کیوں لگا کے ٹھہریں گے, چھوٹے بچے بھی گھسیں گے نہیں بس کے اندر کیوں لگائیں گے. تو پوری قوم کی انہوں نے تربیت کی ہے, ایسی تربیت کی ہے کہ قوم قانون کی پابند ہو. جب یہ چیز کسی قوم میں آتی ہے تو اللہ اس قوم کو آگے بڑھاتے ہیں, وہ قوم ایک طاقت بنتی ہے, ورنہ قوم ایک بھیڑ رہتی ہے خاموخی. اور ایک چیز جو اللہ کا بیلا غصول ہے کہ جو قوم اپنے مقصد کے لیے قربانیاں دیتی ہے اللہ اسے عزت دیتے ہیں, اسے آگے بڑھاتے ہیں. سنیں, باتیں تو بہت بڑی بڑی, مقاصد سے بہت بہت اونچے, لیکن موقع پڑتے ہی فوراً اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہے ہیں, تو ایسی قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. حضور نے صحابہ کا جو مزاج بنایا تھا کہ جہاں قوم کا مفاد ہے, جہاں مسلمانوں کا مفاد ہے, فائدہ ہے, وہاں اپنا بڑا سا بڑا فائدہ اس کو ٹھوکر مارتے تھے, قربان کر دیتے تھے, اپنا فائدہ بالکل نہیں دیکھتے تھے. جو قوم ایک ہوتی ہے اس میں سے ہر ایک کا الگ الگ فائدہ ہوتا ہی نہیں, سب کا فائدہ ہوتا ہے. جو فائدہ ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے, جو نقصان ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے. تو پورے صحابہ کا یہ ماحول بنا تھا. قرآن مجید میں اللہ نے تعریف کی, وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةٌ, سورہ حشر کے اندر, کہ اے میرے نبی کے تیار کردہ یہ صحابہ کیسے ہیں, یہ قوم کیسی ہے کہ اپنے کو شدید ضرورت ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. مدینہ جیسے ہی آئے تھے مکے سے لوگ, مدینہ چھوٹی سی بستی تھی, وہ بھی زراعت کی بستی تھی, بزنس کا وہاں کوئی سسٹم نہیں تھا. تو وہ جو زراعت کی بستیاں ہوتی ہیں اس کی ایک محدود پیداوار ہوتی ہے, زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو کہاں سے وہاں پر ذریعہ ہوگا, اس لیے فاقے چل رہے تھے. تو بہرحال حضور جیسے ہی مکے سے مدینہ آئے, مکے سے بہت سارے مہاجرین ساتھ میں آئے, اور بھی دنیا کے کونے کونے سے جہاں جہاں اسلام قبول کر رہے تھے آ رہے تھے. تو بہرحال مکہ آتے ہی حضور نے کیا کیا, مدینے کے ایک صحابی کو مکے کے ایک صحابی کو کہہ دیا, تم دونوں بھائی, تم دونوں بھائی, تم دونوں بھائی. اب وہ سگے بھائی تو تھے نہیں, خون کا رشتہ تو تھا نہیں, ایک دین کا رشتہ تھا, لیکن صحابہ نے اس رشتے کو کیسا نبھایا. جس کو انہوں نے کہا بھائی تو اس کو واقعی بھائی بنا لیا, پھر اس کو اپنی ہر چیز میں آدھا شریک کر دیا, آپ میرے بھائی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی بنے تھے ان کا تو عجیب واقعہ ہے, انہوں نے گھر لے گئے وہ عبد الرحمن بن عوف کو مدینے کے صحابی, اور اپنا جتنا سامان تھا دولت تھی وہ سب کے دو ڈھیر بنا دیے, دیکھیے ہمارے میرے پاس جو کچھ ہے یہ دو ڈھیر ہیں, اس میں سے آپ جو لینا چاہیں لیں, باقیہ میں لوں گا. اور ان کی دو بیویاں تھیں تو انہوں نے دو بیویوں کو بھی سامنے پیش کر دیا کہ ان میں سے جو آپ کو پسند ہے میں طلاق دے دوں گا, آپ شادی کر لیجیے, آپ میرے بھائی ہو گئے. آج ہماری قوم میں یہ اسپیڈ ہے. ملاقات حضور نے کی تو اس پہ پھر وراثت بھی چلتی تھی, جب تک وراثت کا قانون نہیں آیا کہ آدمی کے انتقال کے بعد کس کو کتنا حصہ ہے, یہ قانون بعد میں آیا. اس سے پہلے آدمی مرتا تھا تو جو حضور نے جس کو بھائی بنایا تھا اس کو بھی حصہ ملتا تھا. تو اس طرح قوم کا مفاد اپنا مفاد, اجتماعی تقاضے ذاتی تقاضوں پر بھاری. جب جنگ بدر ہوئی قیدی آئے, 70 قیدی تھے, حکومت کا تو کوئی بجٹ وغیرہ تھا نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قیدیوں کو مدینے کے لوگوں میں بانٹ دیا کہ بھائی تم لوگ رکھو ان کا انتظام دیکھو. تو بعد میں جب وہ چھوٹ کے گئے مکہ, لوگوں نے پوچھا مدینے والوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا, تو وہ قیدی تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, بولتے تھے کہ مدینے والوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ جن کے پاس ہم قید تھے وہ ہم کو سالن کھلاتے تھے اور خود سالن کھائے بغیر رہ جاتے تھے. وہ گھر گھر میں کھجور ہوتی تھی, وہ بالکل عام تھی, وہ لوگ کھجور کھا لیتے تھے, ہم کو بنا ہوا سالن ہم کو کھلاتے تھے. کافر قیدیوں کی کیوں سلوک کر رہے ہیں حسن سلوک ان کے ساتھ, کیوں؟ ان کے دل میں اچھی رائے بنے گی تو پوری قوم کے بارے میں اچھی رائے بنے گی. اور ہم میں سے ہر آدمی کا کافروں کے ساتھ ایسا سلوک ہے کہ ہمارے سلوک کو دیکھ کے پورے اسلام کے بارے میں لوگ بدظن ہو جاتے ہیں, پورے مسلمانوں کے بارے میں لوگ بدظن ہو جاتے ہیں.
کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں کاروبار کے لیے بیٹھا ہوں، میں آفس میں بیٹھا ہوں تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، مجھ کو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ اسلام کیا ہے، محمد الرسول اللہ کیا تعلیم دیتے تھے، وہ مجھ کو دیکھ کے سمجھیں گے، میری غلطی محمد الرسول اللہ کے اوپر دھبا بنے گی، دین اسلام پہ دھبا بنے گی، کوئی سوچتا ہی نہیں۔ اور وہاں دیکھیں خود بھوکے رہ کے قیدیوں کو کھلا رہے ہیں، یہی تو تمنا تھی کہ بھائی اسلام کی تعریف ہو۔ اور ایک تقاضا ہے، حضور نے جو ہے ان قیدیوں کو حوالہ کیا ہے تو ان قیدیوں کو اچھا رکھنا ہے۔ تو ابن کثیر سیرت کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے، بہرحال یہ اصول ہے کہ کسی اونچے نظریے کو ماننا کافی نہیں ہے، ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتا ہے، اور اس کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ اور جگہ جگہ قرآن پاک میں یہی اللہ نے ذہن بنایا کہ اے ایمان والے وہ ہیں جو ڈٹتے ہیں اپنے اصولوں پر، اس کے لیے جان کی مال کی قربانی دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب اللہ ہیں اور پھر وہ اس پہ جم گئے تو فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں تسلی دینے کے لیے، تو پہلے جمنا ہے پھر فرشتے آئیں گے، تو سکھایا گیا کہ پھر جمو۔ اور فرمایا گیا کہ دیکھو زبان سے تو مان رہے ہو اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، لیکن ہم تم کو آزمائیں گے عزت دینے سے پہلے، دنیا میں غلبہ دینے سے پہلے آزمائیں گے ہم تم کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے فرمایا ضرور 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 میں آزماؤں گا تم سب کو، کبھی کچھ خوف دے کے، کبھی پیسے کی تنگی دے کے، مالی حالات خطرناک ہو جائیں گے دین پہ چلنے کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے پیسے کی قربانی دینا پڑے گا، جان کی قربانی دینا پڑے گا، خوفناک حالات کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا، صحابہ نے دے کے بتایا، تو ہر قوم کو قربانی دینا پڑتا ہے۔ جب بدر کی جنگ کا موقع آ گیا، یہ سوچ کے نکلے تھے کہ تجارتی قافلے کو روکنا ہے، اور وہاں پہنچے حضور کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے ایسے ہی بغیر تیاری کے نکلے تھے، اکثر کے ہاتھ میں تو کھجور کے چھڑیاں تھی، کھجور کے لکڑیوں کی، تلواری نہیں تھی، کپڑے بھی برابر پہنے بھی نہیں تھے۔ اور وہاں گئے تو دیکھا کہ باضابطہ کفار کا 1000 کا لشکر ہے، پوری تیاری کے ساتھ ہے، اب کیسے لڑیں گے؟ تو حضور نے مشورہ کیا کیا کریں گے اب۔ تو مکے والے تو بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے حضور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی انتظار میں تھے کہ مدینے والے کیا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ مدینے والوں نے جو معاہدہ کیا تھا حضور کو لاتے ہوئے، وہ یہ تھا کہ جب مدینے میں آپ ہوں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب مدینے سے 80 میل دور آ گئے، اب معاہدہ کے حساب سے ان پہ ذمہ داری نہیں۔ جب انصار نے دیکھا کہ حضور اصل میں ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے سردار کھڑے ہو گئے، سعد بن معاذ، مقداد بن اسود، کیا تقریر کی انہوں نے، اے اللہ کے نبی ہماری طرف روئے سخن ہے، ہم تو وہ ہے کہ آپ کے اشاروں پر اپنے گھوڑے، ہم تو جنگ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی ہم جنگ کے بیٹے ہیں، ہم جنگ سے کھیلنا جانتے ہیں، آپ جس صحرا میں ہم کو لڑائیے، جہاں چاہے آپ ہم کو سمندر میں انڈیل دیے، ہمارے گھوڑے تیار ہیں، ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے نبی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کہا جاؤ تم تمہارا خدا لڑو، ہم ویسا بولنے والے نہیں ہیں، آپ جہاں ہم کو بھیجے ہم تیر ہے جدھر چاہے پھینک دیے۔ تو یہ قربانی تھی، تیاری کے بغیر آئے تھے، جان دینے کا مسئلہ تھا، لیکن ایک یقین تھا کہ ہم جس مقصد کے لیے جی رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو جب صحیح ہے تو جان دینا چاہیے۔ صحیح ہے بولنا پیچھے ہٹنا، یہ انسان کی صفت نہیں ہے، اچھے انسان کی صفت نہیں ہے۔ اسی اصول پہ مغرب والوں کو دیکھیے، گالیاں تو دینا بہت آتا ہے، کتنی قربانیاں دی انہوں نے ان اصولوں کے لیے، جمہوریت دنیا میں لائے ہیں، کتنی مشکلات سے لائے ہیں، جمہوریت کو لانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا، رواج دینے کے لیے، اپنے اصولوں کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی، غلامی کو ختم کرنے کے لیے کتنی سخت جنگ چلی امریکہ کے اندر، کتنے دن چلی۔ تو اپنی نظریات وہ آگے بڑھیں، وہ ختم نہ ہو جائیں، ہمارے نظریات جو ہے وہ صحیح ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایسی ایسی قربانی دی، اس کے لیے جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، عالمی جو جنگیں ہوئی اس کے اندر کروڑوں لوگ مرے، پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ میں 8 کروڑ، 6 کروڑ، کروڑوں آدمی کیوں مر رہے ہیں صاحب، دیوانے ہو گئے کیا؟
نظریات تھے. ہمارا نظریہ صحیح ہے جو بھی ان کا نظریہ تھا. اربوں کروڑوں ڈالر انہوں نے خرچ کیے. پھر اس کے بعد جب دیکھا کمیونزم آگے بڑھ رہا ہے تو پورے مغربی ملکوں نے کمیونزم سے کولڈ وار کی, سرد جنگ کتنی لمبی ہو چلی, وہ اس میں کتنا خرچ ہوا. وہ کسی کے گھر کی لڑائی نہیں تھی لیکن پورے مغربی ممالک کے لوگوں نے ایسا لڑائی جیسے ان کے گھر کی لڑائی, کوئی ان کے گھر میں دشمن گھس کے آ رہا ہے اس کے لڑنا ہے. پورے یورپ والوں نے مغرب والوں نے اس کے لیے ٹیکسز دیے, اس کے لیے پیسے دیے لوگوں نے, سب نے. ایک زبردست جنگ تھی کئی دہائیوں تک. انہوں نے جو تنظیم بنائی نیٹو اس کا بجٹ دیکھیے, کیوں تنظیم بنی؟ وہ نظریات کی بنیاد پہ بنی, اپنے نظریات کی حفاظت کرنا ہے دنیا میں. ویتنام کی جنگ ہوئی مشہور, اس میں کتنے نقصانات ہوئے معلوم نہیں. ہمارے لوگوں کو مطالعے کی عادت ہے یا نہیں ہے, ہم تو چھوٹے بچے تھے تو سب پڑھتے تھے اس زمانے. پھر اس کے بعد افغانستان میں جب دیکھا کہ بھائی کمیونزم تو ختم ہو گیا, اب کہیں اسلام کہیں دنیا میں غالب نہ آ جائے, اسلام کہیں مغربی پول نہ کھول دے, دیکھا کہ افغانستان میں کچھ لوگ باضابطہ سلطنت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اب پلاننگ کر کے زبردستی کے بہانے کر کے وہ افغانستان میں گھس کے آ گئے, عراق میں آ گئے. اور آ کے کیا گدوں پہ سوئے, خربوں ڈالر خرچ کیے اپنے. ایک سال دو سال کی, 14-15 سال کی جنگ, پوری قوم ٹیکس دے رہی ہے, پیسہ دے رہی ہے, خربوں ڈالر. اور اتنے آرام میں رہنے والے والے لوگ جانے دے رہے ہیں آگے, تو جانے دی انہوں نے اپنے نظریات کے لیے, دے رہے ہیں. اور ان کی جو پبلک ہے وہ ساتھ دے رہی ہے, اپنی حکومتوں صبر سے ساتھ دے رہی, مدتوں ساتھ دے رہی ہے, خوشی سے ٹیکس دیتے. معلوم ہے سب کہاں جا رہا ہے ٹیکس, جنگوں میں جا رہا ہے. اور جو کامیابیاں ہو رہی ہیں اس پہ وہ لوگ فخر کرے وہاں کی عام پبلک. اب یہودی ہے, ہم لوگوں کو یہودیوں کا نام سن کے بہت غصہ آتا. یہودیوں کے پاس کتنی اہمیت ہے قوم کی, اپنی قوم کی. ہر یہودی اپنی آمدنی کا 10% دیتا ہے. صرف ایک امریکہ سے جو اسرائیل کو بجٹ آتا ہے سارا, نا پرانا حساب مجھے یاد ہے, نیا نہیں معلوم, میں اردو والا ہوں, انگلش اپ ٹو ڈیٹ نہیں میری معلومات. تو 1.5 ارب ڈالر ہر سال ملتے ہیں اس کو صرف ایک ملک سے. کتنے مسلمان بھی اپنی آمدنی کا 10% دے. ارے ہم لوگ اپنی شادیاں جو کر رہے ہیں نا اس کا بجٹ دے دیں گے تو 10 سال بعد مسلمانوں کی ترقی دیکھنے کے لیے رہے. صرف 10 سال میں بدل جائے گی قوم, صرف شادیوں کا بجٹ دے دو. اپنے نخرے ان سے ختم نہیں ہوتے. قادیانی, ہم کتنے بگڑے پھاڑ پھاڑ کے گالیاں دیتے ہیں, ہر قادیانی 10% آمدنی دیتا ہے یہ قادیانیت کے پھیلاؤ کے لیے. اور جس دین کو ہم حق سمجھتے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھتے ہیں, ان کی عزت کے لیے ہم 10 پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. آج دیہاتوں میں لوگ قادیانی ہو گئے, عیسائی ہو رہے ہیں, اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو 10% دے رہے ہیں؟ اور دنیا کا ہر قادیانی 10% دیتا ہے. تو قربانیوں کے بغیر کوئی کام آگے نہیں بڑھتے صرف دعوے کرنے سے. تو یہ جو ہے وسائل تھے اپنی قوم, یہ سب کیفیات آنے سے قوم قوم بنتی ہے اور ترقی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. آج کا جو موضوع تھا اور کچھ کافی باقی تھا انشاءاللہ, پھر یہ ایسے موضوعات ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ تھوڑا لائٹ ٹچ کر کے آگے مواؤ, تھوڑا اس میں تفصیل ہو جا رہی ہے اور پھر بھی سارا مواد چھوڑ کے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے, اس لیے کہ پہلو اتنے وسیع ہیں. لیکن ایک مذاکرہ ہو جائے ہلکا سا, اس کے لیے صرف ہلکا ٹچ دے کے آگے بڑھ رہے ہیں. بس یہ امید ہے کہ بھائی تعلیم یافتہ لوگوں کا علاقہ ہے, کچھ لوگوں کے دل میں ارمان آ جائے کہ ہم امت کو آگے بڑھائیں گے, ہم اسلام کو آگے بڑھائیں گے, ہم اپنا مال لگائیں گے, اپنی صلاحیت لگائیں گے. ارے کھانا پینا, بیوی بچوں کو پالنا, یہ تو کتے بلی بھی کرتے ہیں. انسان وہ ہے جو مقاصد کے لیے جیتا ہے. جب غیر مقاصد کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں تو جو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں وہ کیوں نہیں, وہ کیوں بستروں میں سوئے ہوئے ہیں, وہ کیوں لذتوں میں سوئے ہوئے ہیں, کل اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے ہم سے؟ تو بس یہی تمنا میں کہ کچھ احباب کے دلوں میں کوئی چراغ جل جائے اور ہم امت کے لیے, انسانیت کے لیے مفید بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹی ٹوٹی پھوٹی باتوں میں برکت ڈال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.